الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، یہ حیات المسلمین کی روح نمبر 10 ہے جس میں حکومت امت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کے بھی حقوق بیان فرمائے. اور انسان کی جان کے حقوق بھی قرآن و حدیث سے ثابت فرمائے. جن کا خلاصہ حضرت نے شروع میں بیان فرمایا ہے. اور انسان کی جان کے تین حقوق بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، ہر شخص اپنی صحت کا خیال رکھے. نمبر 2، اپنی طاقت اور قوت کا خیال رکھے اور اپنی طاقت کی حفاظت کرے. نمبر 3، ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرے جو اس کو پریشان کرنے والے ہیں. کیونکہ پریشانی سے بھی انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس سے سستی اور کاہلی، کم ہمتی پیدا ہوتی ہے اور بعض مرتبہ ناشکری کے اندر بھی آدمی مبتلا ہوتا ہے. جس قدر آدمی سکون میں رہے گا، پریشانیوں سے دور رہے گا تو صحت مند بھی رہے گا، اس کی طاقت بھی محفوظ رہے گی اور وہ دین دنیا کام بھی بآسانی کر سکے گا. تو تین باتیں حضرت نے خلاصے کے طور بیان فرمائی ہیں، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا. اب صحت و قوت کی حفاظت اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں حضرت ان آیات و احادیث بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے حضرت نے ایک آیت کا ترجمہ تحریر فرمایا ہے. اور وہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتی ہے اور کھلاتی ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے. الذی ہوا یطعمنی ویسقینی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیں کھلاتی بھی ہے اور کھلاتی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑی مہربانی. اور پھر سنا بیدا مریض تو فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہوں. تو تین اللہ تعالیٰ کے انعامات انہوں نے ذکر کیے. اللہ پاک کھانے کو بھی عطا فرماتے ہیں، یہ بھی ان کی مہربانی. اور بچپن سے لے کر مرتے دم تک کھلاتے ہی رہتے ہیں، وہ خوب کھلاتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. درمیانی درجے کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، کم درجے کی نعمتیں بھی کھانے پینے کی عطا فرماتے ہیں. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر ان کا فضل نہ ہو تو آدمی کو ایک دانا بھی نصیب نہ ہو. یہ نہیں ان کا کرم ہے، ان کا میں فضل ہے کہ وہ ہم سب کو اور سارے انسانوں کو بلکہ تمام جانوروں کو تازگی کھلاتے ہیں. اور ایسی کھلاتے ہیں کہ بچپن سے آدمی پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، شہد پیتا ہے، تو نہ جانے کتنی بے شمار چیزیں پینے کی بچپن سے لے کر مرتے دم تک پیتے ہی رہتا ہے، جس میں دوائیں بھی آ گئیں غذائیں بھی آ گئیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں یا پیتے ہیں یا کھلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان کا انعام ہے، ان کا فضل ہے. اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم. اور تیسرا انعام یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تیسری نعمت یہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اپنے فضل سے صحت عطا فرما دے اور شفا عطا فرما دے. خدا میں شکا ہوئی اس کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرما دے. بیمار بھی آدمی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہوتا رہتا ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی چھوٹی کبھی بڑی. تو بیماریوں سے شفا بھی اللہ پاک عطا فرما، کبھی دواؤں کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں، کبھی بغیر دواؤں کے عطا فرما دیتے ہیں، کبھی غذاؤں سے شفا عطا فرما دیتے ہیں، کبھی آرام کرنے سے شفا عطا فرما دیتے ہیں. بہرحال شفا بھی اللہ پاک کی دینے والا. دنیا کے اندر علاج کرنے والے تو بہت بڑے بڑے طبیب ماہر ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج ہے، لیکن بس وہ علاج کر سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے. شفا دینا اللہ پاک کے اختیار ہے. شفا تو اللہ پاک ہی عطا کرتا ہے. بعض مطلب ایک ہی مرض ہوتا ہے جو کئی افراد کو ہوتا ہے، اور اس کی دوا بھی ایک ہی ہوتی ہے، और कई मरीज डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वही एक दवा उसी एक बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, किसी को फायदा होता है किसी को नहीं। तो जो किसी को फायदा होता है किसी को नहीं होता, ये दरअसल निंदनीय बीमा होता है। जब हफ्ता लखानू जिसके लिए शिफा चाहते हैं उसके लिए उस दवा में तासीर डाल देते हैं और जब नहीं चाहते तो वो दवा मिट्टी बन जाती, कोई असर नहीं करती। फिर उसके बाद रवायात में है कि जब कोशिश बीमार होता है और दवा इस्तेमाल करता है तो वो दवा उसके पेट में जाने से पहले अल्लाह ताला से दरियाफ्त करती है कि मैं अपना असर करूँ या नहीं। जब अल्लाह ताला जब से हुक्म होता है असर कर तो असर करती है और बीमार अच्छा हो जाता है। जब हुक्म होता है कि असर मत कर तो दसियों गोली खा लेता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जाकर डॉक्टर साहब शिकायत कर, डॉक्टर साहब ऐसी दवा दे कोई असर ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ, अच्छा दूसरे दिन। तो असल में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं हुआ दवा को असर करने का। तो मौसे बिजदार को शिफा वहाँ से आती, दवा में नहीं है शिफा, दवाखाने में शिफा नहीं है, अस्पताल में शिफा नहीं है, डॉक्टरों के पास शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह ताला के पास। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नेमत जिक्र कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा आता हूँ। आदमी शिफा अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए। हदीस शरीफ में बड़ी अजीब दुआ आई है शिफा के बारे में, अजीब पास रब बनना बास कहते तकलीफ, ऐ लोगों के परवरदिगार तकलीफ को आप दूर करो, इश्क आप शिफा दे दीजिए, अंतर शक आप ही शिफा देने वाले हैं, ला शिफा इल्ला शिफा हो, आपके सिवा कोई और शिफा देने वाला है, आपके अलावा किसी और के पास शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह गाजर सकूँ, ऐसी शिफा अता फरमा दीजिए जो बीमारी का नामो निशान मिटाए। अजहिल बासर अमरनाथ इश्क अंतर शाफी ला शिफा अल्लाह शिफा होगा, शिफा अल्लाह गाजर सकूँ, मालूम शिफा तो अल्लाह पाक अता फरमा। हजरत इसके नीचे फायदे के तौर पर तारीफ फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि शायद मतलब जब बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह ताला शिफा देते हैं, तो मालूम हुआ शिफा मतलूब है और शिफा सेहत का दूसरा नाम है। मांगनी भी चाहिए और देने वाले भी अल्लाह पाक है, लिहाजा सेहत से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब बीमार हो जाए तो इलाज भी करना चाहिए कि इलाज करना मुस्तहब है। और हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आपने तरगीब भी दी है इलाज मुआवजा करने की, लिहाजा इलाज भी करना चाहिए और परहेज भी करना चाहिए और किसी न किसी तरह अपने सेहत को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। इस आयत में एक अजीब वरी अदब की तरफ इशारा है, उसको समझने से पहले ये बात समझें कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छा होता है या बुरा होता है, बीमारी होती है या सेहत, अमीर होता है या फकीर, खुशबूर होता है या परेशान, सब मिल जाने इस पूरी कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह जल्ल शान हो, और जो कुछ भी इसके अंदर है सब अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ। अल्लाह पाक ने زہر بھی پیدا فرمایا، کیا بھی پیدا فرمایا. اللہ پاک نے نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے. جیسے پانچ مجھے برابر نہیں، پانچ آدمی برابر نہیں، کس کے پاس علم کم ہے، کس کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس مولت مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ کم ہے. خیر بھی ہے شر، اس دنیا میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ادب بتایا گیا ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرو اور برائی کی نسبت شر کی نسبت اپنی طرف کرو. اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے کام، اچھی اچھی نعمتیں، اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور جو بری باتیں ہیں، برے کام ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بندہ اپنی طرف سے ہے. جیسے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا ہے کہ جو بیماری بھی من جانب اللہ ہے نا، اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حکم کے بغیر تو کسی کو بیماری لگ نہیں سکتی. حدیث میں لادو آیا ہے کہ کئی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، بغیر حکم رب بھی کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. اور صحت اور شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والی، لیکن صحت اور شفا اچھی چیز ہے، بیماری اور تکلیف اور غم اور رنج اور صدمہ یہ بری چیز ہے. اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ پاک شفا فرماتا. ہم تو کہتے تھے کہ بیمار، جب اللہ پاک بیمار کرتے تھے پھر اللہ پاک مجھے شفا بھی دے دیتے، لیکن یہ دیدری کی بات کہ بیمار کرنے کی نسبت بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا، یہ ہے عادت کی. اس لیے کوئی صدمہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کرنا ہے، ادب کی بات ہی ہے. ہاں، اس غم کے دور ہونے کی، بیماری کے دور ہو کر صحت یاب ہونے کی، اور نفع ہونے کی، ترقی ہونے کی، راحت ہونے کی، سکون و چین ملنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کرنا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے مجھ کو صحت عطا فرما دی، اللہ پاک نے اپنے فضل سے مجھ کو حلال اور طیب روزی عطا فرما دی، اللہ پاک نے اپنے فضل سے مجھ کو علم عطا فرما دیا، اللہ پاک نے اپنے فضل سے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دی. اپنی طرف نسبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے، تاکہ جو نعمت اس کو مل رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر غرور پیدا نہ ہو، بڑائی پیدا نہ ہو، ناز پیدا نہ ہو. تو ویزا مریض تو فوشین میں یہ ادب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ پاک شفا عطا کرتا ہوں. اسی سے میرے ذہن ایک اور آیت کی طرف جا رہا ہے، جو سورہ کہف کے اندر خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر مذکور ہے. سورہ کہف مشہور سورت ہے قرآن کریم کی، جس کو حج میں پڑھنا موجب فضیلت ہے، اور اس سورت میں حضرت خضر علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. جو سورہ کہف میں تو مختصراً مذکور ہے، لیکن احادیث طیبہ میں وہ تفصیل سے مذکور ہے. میں اس کو خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ادب سمجھ میں آئے جو حضرت خضر علیہ السلام نے اس واقعے میں اختیار فرمایا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بات کہنے کے لیے اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا حضرت اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے, اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے, من اعلم الناس, لوگوں نے سب سے زیادہ علم والا اس وقت کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کو اور ان کے احکام کو جاننے والے ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں, اور اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی بھی تربیت فرمائے, اور ان سے بھی اگر کوئی نامناسب بات ہو جائے, خلاف ادب بات ہو جائے, چاہے وہ گناہ نہ ہو, اس پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں نامناسب کا, اس موقع پر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سب زیادہ جاننے والا. بہرحال ان کے اس فرمانے پر کہ میں سب زیادہ جاننے والا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور عقاب ہوا, اور حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ مجمع بحرین میں میرا ایک بندہ ہے خضر, وہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور جب کسی سے زیادہ جاننے والا موجود ہو تو کم جاننے والے کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ مجھے اس سے استفادہ کرنا چاہیے, اس سے عبادت کرنا چاہیے, کیونکہ ہر چھوٹا بڑے سے استفادہ کرتا ہے, کم علم والا بڑے علم والے سے استفادہ کرتا ہے. تو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ حضرت خضر جو ہیں جو مجمع البحرین میں ہیں وہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار عالم میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں, اس کا کوئی راستہ بتا دیجیے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم ایسا کرو اپنی زنجیر میں ایک مچھلی ڈالو, اور ہم تو وہ مچھلی جو ہوتی ہے وہ تو مردہ ہوتی ہے لیکن ہاں ڈالو, اس کو ساتھ لے کر چلو اور مجمع البحرین پہ جاؤ. مجمع البحرین کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں, اسے کہتے ہیں مجمع البحرین. وہ کوئی خاص معین جگہ تھی جہاں ان کو جانے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی زنبیل میں لے کر, اور حضرت یوسف بن نون علیہ السلام جو اس وقت ان کے خادم تھے تو بعد میں ان کے قائم مقام نبی بنے, وہ ان کو ساتھ لے لیے اور فرمایا کہ دیکھو جہاں جا کر کے یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ بتا دینا, وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ملے گا. اب چلتے گئے چلتے گئے چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے, اور حضرت یوسف بن نون بیٹھے رہے. اچانک یہاں کے زنجیر میں جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی, اور جو زندہ ہوتی تو وہ اچھلتی, وہ اچھلی اور زنجیر میں سے باہر آ گئی اور دیکھتے دیکھتے پانی میں چلی گئی. حضرت یوسف بن نون علیہ السلام مچھلی کو پانی میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اللہ پاک نے ایک اپنی قدرت کا نمونہ یہ بھی دکھا دیا کہ جہاں سے وہ پانی میں گئی وہاں سرنگ سی بن گئی, پانی آپس میں ملا نہیں. جیسے برف اندر سے خالی ہوتی ہے تو سرنگ سی ہوتی ہے نا اس کے اندر, ایسے وہاں پر پانی جو ہے وہ چاروں طرف سے ملنے سے رک گیا اور ایک سرنگ سی بن گئی, جہاں تک ہو گئی اندر اندر جاتی دور تک وہ سرنگ سی معلوم ہو گئی, پانی آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن وہاں پانی آپس میں نہیں مل رہا. یوشا بن نون سوچے رہے کہ حضرت جب اٹھیں گے تو میں حضرت کو بتاؤں کہ حضرت مچھلی زندہ ہو گئی ہے اور یہ پانی میں گئی ہے اور یہ اس کی نشانی ہے. اللہ کے شان کے جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھولی تو حضرت یوسف بن نون ان کو یہ صورت حال بتانا بھول گئے, اور موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو جناب حضرت یوسف بن نون بھی ان کے ساتھ چل دی, اور شام تک چلے ادھر, صبح شام تک چلتے رہے, ادھر سویرے جب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ان لوگ سے کھٹے کرتے کرتے کہیں ناشتہ نکالو, ناشتہ کرو, اور ناشتہ کہاں تھا وہاں, دو مسیر زندہ ہو کے جا چکی تھی سمندر میں. اب حضرت یوسف بن نون کو علیہ السلام کو یاد آیا کہ انہوں نے کہا حضرت شیطان کمبخت نے مجھے بلا دیا, کل ایسا ایسا واقعہ ہو گیا, جہاں ہم آپ آرام کرنے کے لیے لیتے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور زمین سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور وہاں پہ یہ نشانی چھوڑ گئی. ہمارے بھائی وہیں تو ہمارا مدعا تھا جانے کا, مقصد ہم تو وہیں وہیں جانا تھا, وہیں ملاقات کرنی تھی خزر اسلام سے, لہٰذا کو وہیں سے اسی راستے سے واپس واپس آئے. اب جب وہاں پر آئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب چادر سر سے پیر تک اوڑھے ہوئے لیٹے تھے, اور یہ حضرت خضر علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا, بڑے تعجب سے پوچھے یہاں کون سلام کرنے والا آئی ہے بابا, کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کون سے موسیٰ؟ تو موسیٰ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں جو اللہ کے پیغمبر موسیٰ ہیں وہ ہوں. تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ملا اور فرمایا کیسا آنا ہوا آپ, کہا کہ اللہ پاک نے جو آپ کو علم عطا فرمایا میں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم میرے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ رہنا پڑے گا, تم میرے ساتھ رہو گے تو میں جو کام کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا, لیکن تم سے وہ برداشت نہیں ہوں گے, اور جب برداشت نہیں ہوں گے تو تم کیسے علم حاصل کرو گے, کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد جو ہے وہ ساتھ پہ اعتراض نہ کرے بلکہ اس کے بعد کرے, اور جو شاگرد اعتراض کرتا ہے تو پھر اس کی اس کا نکال دیتا ہے, کہتا ہوں جاؤ بھائی اگر تمہیں اعتراض کرنا ہے تو پھر وہاں جاؤ جہاں تمہیں اعتراض نہ ہو, کہ میں میرے ساتھ اگر رہو گے تو پھر چپ رہنا پڑے گا, خاموش رہنا پڑے گا, بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, مطلب تنظیم دن نہ کشی دم پہ عمل کرنا ہوگا, بس دیکھتے رہنا چپ رہنا, بس میں آخر میں سب بتا دوں گا تم کو کہ جو کچھ میں نے کیا ہے کیوں کیا ہے, لیکن جس وقت کروں گا اس وقت تمہیں خاموش رہنا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ حضرت میں انشاءاللہ خاموش رہوں اور میں بولوں گا نہیں, مگر آپ اپنے ساتھ مجھے رہنے کی اجازت دے دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا کچھ مجھے بھی اس میں سے حاصل ہو. اور جناب یہ عہد الپیمان کے بعد اب یہ دونوں حضرات تھے, حضرت علیہ السلام تو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں, حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں خادم ہیں حضرت یوسف بن نون علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں. اب چل دریا کنارے تو چل ہی رہے تھے, اب جناب ایک جگہ ارادہ ہوا حضرت علیہ السلام کا کہ بھائی کشتی میں بیٹھے ہیں دوسرے پار جائیں, وہاں کشتیں چل رہی تھیں, لوگ کشتی میں بیٹھ بیٹھ کے ادھر اس کنارے تو اس کنارے جا رہے تھے, حضرت علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ بن نون علیہ السلام, اور کشتی میں بیٹھنے کے بعد کشتی والے نے حضرت علیہ السلام کو پہچان لیا, جب پہچان لیا تو اس نے اجرت لینے سے بھی انکار کر دیا, حضرت آپ سے کیا کرایہ لینا, دوسروں سے ہم کماتی ہیں آپ سے کیا کمانا, انہوں نے منع کر دیا کہ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں ہوں, میں ایسے ہی آپ کو دوسرے کنارے پہنچا دوں. اب جب کشتی تھوڑی دور پانی میں گئی تو ایک دم جناب حضرت خلیل السلام اٹھے پھر کڑھائی دی, اور کشتی کی تہ میں جو ایک تختہ تھا وہ اسے جناب توڑا شروع کر دیا, موسیٰ علیہ السلام سے رہا ہمارے حضرت آپ نے کیا کر رہے ہیں, کیا آپ کشتی والوں کو ڈبائیں گے, لکھو کو لکھا آ رہا, एक ही बेचारों ने बगैर किराए के हमें सवार कर दिया, और आप ऊपर से ये इनाम दे रहे हैं कि अपने हाथों में जबरदस्ती तख्ते इतना काट रहे हैं उनमें से पानी आ जाए, किश्ती डूब जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, तुम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था खामोश रहना, आप तो बोल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत वो मुस्तकिल थे, भूल गया था मैं, बाकी मुझे खामोश रहना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए। जनाब आगे चले, दूसरे पार उतरे, अब जब चले किनारे पर तो चलते चलते जैसे हर कुछ लड़के खेल रहे हैं यहाँ पर, जैसे बच्चे किनारे पर खेला करते हैं वो भी खेल रहे हैं। उनमें से एक लड़का बहुत ही होनहार, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा मालूम हुआ, और हज़रत ख़ज़र इस्लाम आगे गए और उसका सर जो है ना जिसम से अलग हुआ। इस्लाम को भरोसा है, अच्छा खासा लड़का ठीक ठाक खेल रहा था, खाम खाई उसको सलवा दी, भरोसा आया। हज़रत ये क्या कर दिया आपने, आपने तो बहुत ही बुरा काम किया, ये तो शायद नुकर आप कत्ल को मतलब करके तुम बगाई दस लता जी जो शायद नुकर हर खरीदार फिर याद दिलाए भाई, फिर तुम बोल पड़े भाई। अच्छा अब ये तो भाई मेरा बोलना जरूरी था यहाँ पर, लिहाजा एक कुछ और चलता हूँ मैं आपके साथ, आंदा अगर मैं बोल पड़ूँ तो फिर आप मुझे अपने साथ में रखिएगा, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होना, ये खाम खा एक आदमी की जान ले लिया। अब आगे चले, चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे और बस्ती वाले ऐसे नालायक निकले कि इनकी मेहमानी भी नहीं, मेहमान आता है तो जानने वाला हो या पहचानो, बस्ती में आता तो बस्ती वाले उसके इकराम करते हैं, इकराम करते हैं और उसकी इजाजत करते हैं, खाना पीने का इंतजाम करते हैं, मगर वो लोग ऐसे नालायक थे कि इन तीनों हजरात उस बस्ती में गए लेकिन उन्होंने कोई उनकी जियाफत का एहतमाम नहीं किया, खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। चलते चलते एक मकान के पास से खले इस्लाम गुजरे, उस मकान की जो दीवार थी वो झुक रही, अंदेश होता कि अंतरी गिर जाएगी। तो हम खले इस्लाम जब वहाँ से गुजरे तो एकदम अपनी कमर उस दीवार से लगा दी, वो सीधी खड़ी हो गई और गिरने से महफूज हो गई। खले इस्लाम में जाके हजरत आपने ये कन्फर्म कर दिया, एक तो इन नालायकों ने न खाने को पूछा न पीने को पूछा, कोई खासी तवज्जो नहीं की, आपने मुफ्तमीन का ये काम कर दिया, कम से कम एक पैसे ले लेते तो पैसों से कुछ खा पी लेते, आपने मुफ्तमीन की दीवार सीधी कर दी। हादा करा को बहनी हो गए, बस भाई तुम तो बोल 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 के अब हमारे तुम्हारा साथ चलना मुश्किल हो गया। मैंने कहा तो बोलना मत, तुम तो किसी में कभी बोल उठे लिहाजा हमारा तुम्हारा विदाई का वक्त आ गया, अब मजीद मेरे साथ नहीं रह सकते। ये तीन वाक़े उसके अंदर मशहूर, इन तीनों वाक़यात को ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फिर बाद में बयान फरमाया कि मैंने तीन काम क्यों किए हैं, किए मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से, बगैर हुक्म रब्बी के मैंने कोई काम नहीं किया, जो कुछ किया मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से किया, जैसे आप अल्लाह के हुक्म से करते हो जो कुछ करते हो मैं भी अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ करता। फिर उन्होंने जो पहला वाक़ा किश्ती वाला बयान किया उसमें अरब्तु का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, मैंने इरादा किया कि वह किस्सा असल में यह है कि ये जो किश्ती थी ये थी पहले यतीमों की गरीबों की, और जहाँ ये जा रहे थे वहाँ पर एक जालिम बादशाह था, वो जो सही सालिम किश्ती देखते थे तो गसब कर लेता था और छीन लेता था, और जो एकदार किश्ती होती थी तो छोड़ देता था। तो मैंने इन मिस्कीनों की यतीमों की किश्ती बचाने के लिए तख्ता उड़ाया ताकि ये एकदार हो जाए और आगे जाए तो वो जालिम बादशाह इनसे किश्ती छीन न ले, इसलिए मैंने तख्ता तोड़ा था। मुझे हुक्म मिला कि इनका तख्ता तोड़ दो ताकि इनकी किश्ती उसके जुल्म सितम से बच जाए। फ़अरत तो अन अईबा तो गाना भरा अब मलिक याकुल्लाफी नस्ता, इसलिए मैंने तख्ता तोड़ा तो दो, अब तोड़ना बिल्कुल बजा था, लेकिन इसमें खरीद में अरतु का सेवा इस्तेमाल किया, वाहिद मुतकल्लिम जिसे कहते हैं, मैंने इरादा किया इस कुश्ती को ऐबदार बना दिया, हालांकि कर रहे हैं अल्लाह तआला के हुक्म से, لیکن چونکہ کشتی کے اندر عیب پیدا کر رہے ہیں, پر عیب پیدا کرنے میں انہوں نے یہ ادب کیا ہے کہ اس کی نسبت اپنی طرف کی اللہ تعالیٰ طرف. ایسا ادب کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا, لیکن عیب کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر رہے ہیں. اور جو دوسرا واقعہ جس میں انہوں نے لڑکے کو قتل کیا, تو اس میں اردنا کا لفظ استعمال فرمایا, جرم متکلم کے سوا استعمال فرمایا اردنا, ہم نے ارادہ کیا. اور اس نے جرم متکلم کے سوا اس لیے استعمال کیا کہ یہاں دو کام تھے, ایک لڑکے کو قتل کرنا, یہ برا کام تھا ظاہرا, اور ایک اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ماں باپ کو نیک اولاد دینا چاہتے تھے کہ اس کو تو ختم کرو, قتل کرو, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے. لہٰذا انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ اس جمع کے صیغے میں جو خیر والا پہلو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, اور جو شر والا پہلو ہے بچے قتل کرنے کا اس کی نسبت نہیں طرف ہو. فقرت نا دل ہمارا گما خیر ہم نے زکات ہوں آخر بر اور جو تیسرا واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا, جس کے نیچے ان بچوں کا خزانہ مدفون تھا جن کے والدین نیک تھے, اور وہ خزانہ دفنا گئے تھے کہ جب ہمارے بچے بالغ ہوں تو وہ خزانہ نکال کر کے دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ برآمد ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کے لے جاتے, تو انہوں نے دیوار سیدھی کر دی. اس میں خیر ہی خیر ہے, کوئی اس میں برائی کا پہلو ہے ہی نہیں, تو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہی نہیں. اور ارادہ کا لفظ استعمال فرمایا قائد مذکر کا سے ارادہ ربو کا, آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے تاکہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے, اپنے کو نکال دیا. کہ میں خیر کیسے کر سکتا ہوں, خیر تو اللہ تعالیٰ کرنے والا. دیکھو تین واقعے, تینوں واقعوں میں کس قدر انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھا ہے, کہ پہلے واقعے میں برائی تھی تو اس کی نسبت اپنی طرف کی, دوسرے واقعے میں خیر و شر دونوں تھے تو اس کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا, اور تیسرے واقعے میں خیر محض تھی اس میں انہوں نے ارادہ رکھوا تھا کہ اپنے پروردگار نے یہ کہا میں کون ہوتا ہوں ان کو کوئی فائدہ پہنچانا, اللہ پاک نے ایسا کہا ویسے اللہ کو رکھو ہو گیا. اتنا بڑا ادب معلوم ہے, یہ ادب آتا ہے سو بس ادب سیکھنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بلا شبہ حالات ایسے تکلیف دہ ہیں کہ علمان ملافیف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی پریشانیاں, طرح طرح کی تکلیفیں, طرح طرح کے صدمات, طرح طرح کے غموم علمان بناتے ہیں, بلائیں مصیبتیں جو ظاہر ہماری بدامالیاں بادامالیوں کی سزا, تو بازوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہائے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہمیں ویسا کر. بات تو اللہ بچے گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں, وہ تو اپنا ایمان کا توتے ہی اڑا دیتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, اور بعض اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتے لیکن نسبت برائیوں کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز ہرگز برائی کی نسبت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اپنی طرف کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے ایسا ہو گیا, یا میرے بدعمال میرے اعمال بد کی وجہ سے ایسا ہو گیا, میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اور جب کسی خیر کو بیان کریں, کسی بھلائی کو, کسی فائدے اور نفع کو, اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں, ہرگز اپنی طرف نہ کریں. ایسی بعض لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور نیکیوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, ارے بھائی ہماری نماز کیا تھک گئے, روزے رکھ رہے ہیں, پابندی سے رکھ رہے ہیں, ارے بھائی بھوکا بن جاتی کیا, भूखा मरने से क्या फायदा, हमारा तो रोजा क्या है, भूखा मरना है। हालांकि नेक आमाल की तौफीक मिलना अल्लाह ताला के अजीम इनामात में से, हर नेक अमल में दो नस्बतें हैं, एक अल्लाह ताला के अता की और उनकी तौफीक अता फरमाने की, और एक हमारी तरफ से उसके अदायगी में कोताही की। तो हमारी तरफ से तो बेशक उसका हक अदा न होना बजा कि अल्लाह हमसे नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, जिक्र का, तिलावत का, तस्बीह का, सदक़े का, खैरात का, अल्लाह हमसे जो हक है वो अदा नहीं होता। यूं तो सही है, तो कोताही हमारी तरफ से है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो उसकी तौफीक मिली वो बहुत बड़ा इनाम है, वो बहुत बड़ा फजल है, वो बहुत बड़ा करम है, वो बहुत बड़ा बड़ी नेमत है। उसका तो इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि आदमी वाकईतन शुक्र अदा करने से भी आजिज है, लेकिन जितना भी हो सके शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र गुजार होना चाहिए, और बड़ा अल्लाह ताला का फजल समझना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला के फजल के बगैर कोई उनकी इबादत भी नहीं कर सकता, कोई उसकी नाफरमानी से बच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला का जब फजल होता है तो बंदा गुनाहों से बचता है, जब उनका फजल होता है तो नए कामों की उसको तौफीक होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिलने के एतबार से भाई वो बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, खूब उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर शुक्र के नतीजे में मजीद इंशाल्लाह ताला तौफीक होगी, ऐसे गुनाह से बच जाए तो अपना कमाल ना समझे, अल्लाह ताला का फजल समझे, कोशिश करे लेकिन फजल हाँ अपनी तरफ से जो कोताहियाँ हो गई हैं उन कोताहियों का इकरार करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के बगैर बंदा न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न हज कर सकता है, न ज़कात दे सकता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का नाम भी नहीं ले सकता। इस पर एक मुझे एक याद आई जिसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी के अंदर बयान फरमाया। एक बुजुर्ग थे जिनका मामूल था रोजाना रात के आखिरी हिस्से में वो उठते थे और उठ कर के तहज्जुद पढ़ते और फिर जिक्र में मशगूल रहते थे, और 70 साल से उनके ये मामूल चला, 70 साल से वो तहज्जुद गुजार और तहज्जुद में जिक्रुल्लाह करने के आदि। तो एक दिन अल्लाह बजाय शैतान उनको बहकाने के लिए आ गया, तो बहुत ही बूढ़े और शेख की शक्ल बनाकर और बहुत ही हमदर्द बैखा का रूप धार कर वो उनके पास आया और उनसे कहने लगे कि हजरत क्या कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह करते क्यों कर रहे, अल्लाह ताला से मोहब्बत है इसलिए अल्लाह ताला के नाम दे। अब उसने अपना दाव मारा अल्लाह अल्लाह दाव मारा कि भाई तुम्हें मोहब्बत है, उन्हें तुमसे कोई मोहब्बत थी नहीं कहते, तभी उन्होंने भी कहा कि हमारे बंदे अल्लाह अल्लाह करना में बहुत अच्छा लगता नहीं, बस तो तुझे मोहब्बत है, उनको तो तुझसे कोई मोहब्बत नहीं, तो एक तरफा मोहब्बत से क्या होता, अरे बोले ये दाव मारा उसने वो खुदा अल्लाह ना करे वो उनके समझ में, और उनके दिल में ये बात आ गई वाकई मुझे भी अल्लाह ताला से मोहब्बत है, अल्लाह ताला को भी तो मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, और उन्हें भी तो अपनी उस मोहब्बत अच्छी भी इजहार करना चाहिए, मेरा इजहार है मोहब्बत तो ये कि मैं रोजाना तहज्जुद में उठता हूँ और उनका नाम लेता हूँ, जब उनको मोहब्बत नहीं तो इस तरीके से क्या फायदा, बस जनाब उन्होंने तस्बीह फेंकी और जनाब मुसल्ला लपेटा और बिस्तर खोला और ले गया, शैतान अपने काम करके भाग गया, जो किस तरह शैतान बना। लेकिन इन्नल्लाह ला युज़िउ अजर अल-मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेक रवैये अख्तियार करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह तो बड़े मेहरबान, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजर अल-मुहसिनीन, किसी की मेहनत को अल्लाह ताला इस तरह ज़ाया नहीं करता, اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا, فرمایا جاؤ بھائی وہ ہمارے ایک بندے کو شیطان نے بہکا دیا ہے اور تم جا کر کے ان کو میرا سلام کہو, قیام کہو. اب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لیے, یہاں کے بزرگ ہیں لے کے نہ تصویر نہ نفیر کچھ نہیں, انہوں نے پاؤں بتا تو ذرا ہوشیار ہوئے, کون بڑے خضر. اب حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی نام سنیا لے کر آئے کیسے ہو سکتا ہے, خاص طور سے صحابہ کرام کی دنیا میں اولیاء اللہ کے صف میں تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام جو سنے وہ ان کے قدموں میں پڑ جائے. سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو اور دعا کروائیں, اس لیے لوگ زیادہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مل جائیں تو ان سے دعا کروائیں کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی ہمیں مطلب جو ہے اپنے ہی ہے لفظ چاہے جاہلوں کے اندر ایک عجیب طریقہ مشہور ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جاہل لوگ بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بزرگ خضر بھی ہو سکتا ہے, اور جاہلوں کے اندر ان کی یہ نشانی مشہور ہے کہ خضر سلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے, لہٰذا جب وہ کسی بزرگ سے مسافر کرتے ہیں نا تو پورا مسافر نہیں کرتے, وہ یوں کرتے ہیں دبا کے دیکھتے ہیں کہ ہڈی ہے نہیں, اگر ہڈی ہے تو پھر یہ تو بزرگ ہیں اور اگر ہڈی نہیں ہے تو پھر یہ خضر ہیں, پھر پکڑ لو اور ان سے اپنے لیے دعا کرو. اس لیے جیسے ان بزرگوں نے حضرت خضر السلام کا نام سنا تو ایک دم چونکے اور ایک دم اٹھے, حضرت آپ کیسے آ گئے, میری قسمت تھا کہ حضرت میں آپ کی زیارت کروں اور مدتوں سے مجھے آپ کی ملاقات کا شوق تھا اور آرزو تھی, اللہ پاک نے بن مانگے آگے آپ کی زیارت کرا دی, ملاقات نصیب ہو گئی, حضرت کیسے تشریف لائے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ تم یہاں پر اس وقت تمہارا تعجب پڑھنے کا ذکر کرنے کا وقت ہے, ہم آج تم کیسے سو گئے؟ کیا ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو, میں نے بتا دیا کہ اللہ کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے کیوں لے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے. تو انہوں نے بتا رہے تھے تجھے محبت ہے, میں کسی کو محبت نہیں. تو انہوں نے پتی کی بات کہی تو میرے بھی دل میں یہ بات آئی, واقعی جب میں اللہ تعالیٰ کا اتنا نام لے رہا ہوں, اتنے برسوں سے نام لے رہا ہوں, کبھی تو وہ بھی میرا نام لے, اس لیے میں سچ اور لے لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا, چودہ تک آپریشن ہو گئے ماشاء اللہ, اور اللہ پاک نے سلام بھی پایا اور زیادہ دوسری بچہ, اور ایک پیغام بھی کہا, یہ کہا ہے کہ بھائی تو ہمارا نام دیتا ہے ہمیں تجھ سے محبت ہے, تو ہمارا نام دیتا ہے, اگر ہمیں اس سے محبت نہ ہوتی تو کبھی تیری زبان ہمارا نام نہیں لے سکتی, ہماری توجہ اور محبت اور شفقت کی وجہ سے جب ہم چاہتے ہیں تو تیری زبان کو توفیق دیتے ہیں تو تو تیری زبان ہمارا نام دیتی ہے. جب سن کے جہاں زارو قدار ہونے لگا تاکہ فون آ گیا تھا اور مجھے دیکھا گیا, مجھے کیا معلوم تھا یہ بات, اب جہاں انہوں نے توبہ کی اور اس کو استغفار کیا اور جلدی سے انہوں نے رجوع کیا اور جو بڑا بستر لگے گا وہ سب بچایا اللہ اللہ کرنے میں لگا. تو یہ ہے اصل بات, جس کو کسی نیک کام کی توفیق ہو رہی ہے فضل و خدا مندی. ایک روایت اور یاد آ گئی, پھر دعا کرتا ہوں. ایک روایت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار عالم آپ کی مخلوق میں آپ کے محبوب بندے کون سے, ان کی کیا علامت ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کی مخلوق میں آپ کے محبوب بندے کون سے, مجھے آپ ان کی علامت بتا دیجیے تاکہ میں ان سے ملوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ मेरे बंधुओं में से जिनके होंठ मेरे दिल से हिलते रहते हैं वो मेरे महबूब हैं। ये तो अल्लाह ताला का फजल खास है, जिसको अल्लाह ताला का नाम देने की तौफीक हो, नमाज पढ़ने की तौफीक हो, जिक्र करने की तौफीक हो, तिलावत करने की तौफीक हो, तो बस इसी पर नजर रखो, वो बड़ा फजल हो रहा है। और अपने कोताही को इस्तेफा मगर उधर ज्यादा तवज्जो मत, कि ऐसा ना हो कि इस फजल ही को आप हकीर और जलील और मामूली समझ करके अपने आप को बर्बाद कर लें। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लीजिए, वो हमें यहाँ जमा होने के लिए तौफीक देते हैं, सुनने की भी तौफीक देते हैं, हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह अमल की भी तौफीक देंगे। उन्होंने यहाँ बुलाया इसीलिए कि तौफीक अमल भी दें, हम चाहने वाले हों जरा से हिम्मत करने वाले हैं, जरा सी हिम्मत कर लें तो बस उनके तो फजल ही फजल। बहरहाल हज़रत हामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत में ये फरमाया कि भाई इंसान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा मजबूत हो गया, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा आदमी और सेहत बढ़ गया, लिहाजा अपनी सेहत की खबर बस की फिक्र करो कि सेहत हासिल नहीं तो हासिल हो तो महफूज रहे, सेहत ख़राब ना होने पाए। ऐसे काम ना करो जिससे सेहत बर्बाद हो, वो काम करो जिससे सेहत में मजीद तरक्की और इजाफा हो, क्योंकि सेहत के साथ दीन भी है, दुनिया भी है, दुनिया भी और आखिरत भी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने सेहत की कदर करने की और इन आदाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह اللهم صل الحمد لله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما اور آئندہ محفوظ فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے غموم سے صدمات سے, یا اللہ بیماریوں سے, پریشانیوں سے, تکالیف سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرما, ہر شر اور برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ جو ہمیں اپنے آپ نے اپنے فضل سے نئے کاموں کی توفیق دی ہے, یا اللہ اس میں برکت عطا فرما, ترقی عطا فرما, استقامت عطا فرما, اور ہم سے ان کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنے رحمت سے درگزر فرما, اپنے رحمت سے درگزر فرما. یا اللہ ان تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے قبول بھی فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.